بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حاضر خدمت ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہو رہی تھی اسلامک ویلفیئر سسٹم کے حوالے سے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ سرزمین مقدس قم پر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
مولانا صاحب، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے اسلامک ویلفیئر سسٹم کا ایک اجمالی خاکہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا، اس کی کچھ جزئیات پہ بھی روشنی ڈالی آپ نے، اس کے اجزاء پہ۔ ظاہر ہے ویلفیئر کی جب بات آتی ہے تو ایک بہت ہی اہم ہمارے ذہن میں چیز جو آتی ہے وہ قرض کے حوالے سے آتی ہے، تو تھوڑی سی اگر اسلامک ویلفیئر سسٹم میں جائے گائے قرض، یعنی قرض کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے، کیا ٹائپس ہیں، اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ قرض کا جو کانسیپٹ دین نے دیا ہے، اتفاقاً وہ اس کانسیپٹ سے بہت ڈفرینٹ ہے اور بہت جدا ہے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بنایا ہوا ہے اور ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ قرض کے حوالے سے جو پہلا ایک غلط کانسیپٹ ذہن میں ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں تقریباً یہ ایک کیفیت ایسی بن چکی ہے کہ قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال ضائع کرنا۔
جی،
آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو وہ قرض واپس نہیں ملے گا، واپس ملے گا تو سو منتیں کر کے ملے گا، توڑ توڑ کر ملے گا۔
پھنسا دیا آپ نے
اپنے پیسے کو ضائع کر دیا آپ نے بیسیکلی۔ اب یہ جو پرابلمز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیے کہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت، ایک بہت تفصیلی آیت ہے، میں اس کا خلاصہ تقریباً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کریم ہمیں اور دین ہمیں اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچانے کی تاکید کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہم نے بالکل شروع کی ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو فرمایا کہ جعل اللہ لکم قیاما، مال کو، اموال کو تمہارے لیے باعث اسٹرینتھ قرار دیا ہے، تو اس کو کیا کہا، ولا تؤتوا السفہاء، اسے بے عقلوں کے ہاتھ میں مت دو، اسے ایڈیٹس کے ہاتھ میں مت دو۔ اب اس سفہا کی ہی اگر ہم یعنی ڈیفینیشن کو آگے پھیلائیں تو بہت سارے اس کے مصادیق بنتے ہیں۔ مین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دین نہیں چاہتا کہ ہم اپنا مال ضائع کریں، لہذا جب دین نہیں چاہتا تو پھر دین مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اس کو قرض دوں۔ اچھا، یہ قرض بھی پھر بغیر ربا کے، بغیر سود کے دینا ہے میں نے۔ اچھا، ربا میں جو ہے وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں وہ ایک طرح کی جسے کہنا چاہیے کہ اپنے لیے ایک توجیہ بنا لیتے ہیں کہ جی ہم دے رہے ہیں اور اس کے بدلے ہم پیسے لے رہے ہیں، تو کم از کم مجھے مال دیتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کروں گا کہ جو لوگ سود خور ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پناہ میں رکھے، کیا وہ کسی حساب کتاب کے بغیر پیسے دے دیتے ہیں؟ تو آپ جا کر دیکھیں گے نہیں، وہ باقاعدہ جس وقت سود کا حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے، ایوری تھنگ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس کو ایک ریٹرن فارم میں لے کر آتے ہیں۔
صحیح بات ہے، کیلکولیشن ہوتے ہیں،
کیلکولیشن کرتے ہیں، کیلکولیٹڈ۔ اب اللہ تعالیٰ، اب آپ ربا کی بحث کو تھوڑی دیر کے لیے نکالیں اور قرض کی بحث پہ آ کے کنسنٹریٹ کریں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے سورہ بقرہ کی 282 آیت، اس کا مفہوم تقریباً یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی جب کسی کو قرض دینا چاہے، ادھار دینا چاہے، تو باقاعدہ اسے لکھے۔ دیکھیے، یہ ہمارے دین جس چیز کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے، دین ہم سے جو چیز چاہ رہا ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ ہم جب دین کو فالو نہیں کرتے تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں، اور پھر نقصان اٹھانے کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ دین کی وجہ سے ہم نے نقصان اٹھایا تو غلط ہے نا۔ دین ہمیں طریقہ سمجھا رہا ہے، دین جو قرض فارورڈ کرنے کا کہہ رہا ہے، دین تاکید کر رہا ہے کہ اسے لکھو، اور صرف نہ یہ کہ لکھو بلکہ لکھنے کے بعد اس کے اوپر عادل گواہ بھی لے کر آؤ۔ اگر گواہ ایک نہ ملے، دو نہ ملے تو ایک لے کر آؤ، مرد نہ ملے تو خواتین کو کرو، کوئی نہ ہو تو کم از کم لکھو ضرور، کچھ نہ ہو تو اس کے مقابلے پہ کچھ اس گروی لو۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے ہمیں احکامات بیان کیے اور طریقے بیان کیے ہیں، کیا یہ آیت ہمارے لیے نہیں آئی؟ کیا یہ آیت عمل کرنے کے لیے نہیں آئی ہے؟ یہ آیت اور اس کے اوپر عمل کرنا، کیا خداوند ہم سے چاہ نہیں رہا یہاں پر کہ تم نے کرنا کیا؟ بس جب خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم قرض کے دینے کے اور لینے کے طریقے کو لکھت پڑھت کی صورت میں لے کر آئیں، اس کو باقاعدہ کتابت کی شکل میں لے کر آئیں،
ڈاکیومنٹ کریں اس کو،
اس کو ڈاکیومنٹیشن کریں اس کی، اس کے بعد اس پہ گواہ لیں، اگر نہیں مل رہے تو اور ہو سکتا ہے تو اس کے مقابل میں کوئی چیز گروی لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند نہیں چاہتا آپ کا مال ضائع ہو۔ اب مسئلہ کیا ہے، ایک چھوٹا سا یہ مبتلا بے مسئلہ ہے، لوگوں کو اکثر اس سے اس پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ مثلا آپ مجھے قرض دینا چاہتے ہیں، یا سوری، میں آپ سے قرض لینا چاہتا ہوں، اور آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آغا صاحب آپ لکھ کر دے دیں، مولانا صاحب آپ لکھ کر دے دیں، اور مولانا صاحب جو ہے وہ لکھنے میں اگر جھجک پیدا کریں تو سب سے پہلے دین کے خلاف جا رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ جھجک جو لکھ کے دینے کی ہے، نہ ہے نہ دینے کی، یہ جھجک ہے میرے اندر کہ میں نہ لکھ کے دوں، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے۔
مولانا صاحب دیکھیں، عزت نفس اور آبرو کا بھی تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔
ہاں، وہ وہاں پر آئے گا جہاں پر شریعت کا حکم نہ ہو۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ اب دیکھیے کہ اسی بات کو روایت میں کس طرح سے پیغمبر اکرم
صدقے کے لیے کہا، ایک ہاتھ کو دو دو دوسرے کو،
وہ میں انشاءاللہ اس کی طرف آپ کو ایک اشارہ کروں گا انشاءاللہ اس مرحلے میں۔
معاملہ مختلف،
جی 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 جی، لیکن قرض کا معاملہ مختلف ہے۔ قرض میں چونکہ دینے والے کو واپس کرنا ہوتا ہے تو اس کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ جب بینک سے قرضہ لینے جاتے ہیں تو کیا آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہوتی ہے؟ نہیں، آپ بینک سے تو بڑے اب اچھا، اب پھر وہ ہم اس کو ذکر بھی کر چکے ہیں، بینک کا قرضہ تو ایک ایسی داستان ہے کہ جس کو اگر کھولا جائے تو سوائے اشکوں کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ امیر ترین افراد بینک کے مقروض ترین افراد ہیں، ضرورت مند ترین افراد بینک کے قریب بیچارے پھٹک بھی نہیں سکتے، انہیں بینک میں اندر گھسنے کی اجازت نہیں ملتی۔ قرض کا نام لے لیں تو اتنی شرائط کے نیچے انہیں دبا دیا جاتا ہے کہ وہ پھر ساری زندگی قرض حاصل نہیں کر پاتے۔ لہٰذا یہ تو ایک بات، البتہ دوسرا، لیکن جیسا بینک آپ سے ڈاکومنٹیشن کرا رہا ہو تو آپ خوشی خوشی کرتے ہیں، لیکن آپ آپس کے معاملات میں نہیں کر رہے ہیں،
بالکل،
اور پھر آپ کا مال ضائع ہو رہا ہے تو آپ دین کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔
یعنی یہ بطور ویلیو ہمارے معاشرے میں ایک ارزش کے طور پہ، ایک ویلیو کے طور پہ رائج ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی عیب نہ سمجھا جائے۔
یہ دین چاہتا ہے ہم سے، یہ دین کا حکم ہے، یعنی آپ اس کو حکم شرعی کے طور پر اختیار کریں کہ آپ سے۔ اب دیکھیے بات سیدھی سے، میں اگر آپ کو قرض دینا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ میں آپ کی عزت بھی کر رہا ہوں اور آپ پر اعتبار بھی کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ مجھ سے پلٹ کر یہ کہیں کہ قبلہ آپ مجھ پر اعتبار نہیں کر رہا، مجھ سے لکھوانا چاہ رہے ہیں، تو دیکھیے قبلہ اپنے لیے نہیں کر رہے، پہلی بات دین کے لیے کر رہے ہیں۔ ثانیاً، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب یعنی آپ قرض لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں تو کچھ چیزیں امام فرماتے ہیں کہ اعلم انہ من استدانا دینا ونوا قضاہ فہو فی امان اللہ حتی یغزیہ۔ جو اب دیکھیں، میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اس روایت میں موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں جان لو یہ بات کہ جو شخص قرض لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اس کو ادا کرے گا، وہ امان اللہ، اللہ کی امان میں، یہاں تک کہ وہ اس کو ادا کر دے، فَإِن لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ فَهُوَ سَارِقٌ، لیکن اگر اس نے نیت نہیں کی ہے واپس دینے کی تو وہ چور ہے، وہ ڈکیتی مار رہا ہے۔
اللہ اکبر، یعنی وہ واقعین جو ہے اس کی اصل پروردگاری نظر میں اس کی حقیقت یہ ہے،
حقیقت
چوری ہے دوسرے۔
اب یہ جو نیت ہے، اب دیکھیے یہ اسلام کی بیوٹی یہاں سے میں نظر آتی ہے کہ وہ جو نیت ہے وہ کہاں سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گی؟ وہ عین اس وقت میں ظاہر کرے گی جب آپ اسے کہیں گے کہ آپ نے قرض چاہیے، آپ کو، آپ لکھ کے دے دیں۔ پہلا مرحلہ اس نیت کا کہاں ظاہر ہوگا؟ اسی کتابت کے مرحلے میں۔ پس اگر کوئی آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو شرعی اعتبار سے آپ کی جو گردن ہے وہ آزاد ہے، آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، آپ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ شرعی طور پر اس کی ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب اگر سامنے والا اس ڈاکومنٹیشن کا منکر ہو رہا ہے تو پہلے مرحلے میں دین کے حکم کا منکر ہے۔
یعنی چاہے دوست ہو، چاہے خاندان ہو، آپس میں رشتہ دار،
نزدیک ترین ہی کوئی کیوں نہ ہو،
اس میں دونوں طرف کو کسی قسم کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے شرم کرنے
کی، شرم کی، کیونکہ دین چاہتا ہے کہ آپ کا مال
بس محفوظ رہے۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ لکھت پڑھت کی،
لکھت پڑھت کی جائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دین آپ سے کہتا ہے کہ لکھت پڑھت۔ اب دیکھیے، جب آپ نے اپنے قرض کی لکھت پڑھت کی ہے اور اس لکھت پڑھت کرنے کے بعد آپ نے اس کا ٹائم اور اس کی تمام شرائط کو مشخص کر لیا ہے تو گویا آپ نے اپنے مال کو سیکیور کر لیا۔ اب یہ سیکیورٹی، دین کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے مال کو کرو سیکیور۔ سیکیور کرنے کے بعد دین یہ کہتا ہے کہ اب ایک طرف یہ ہو گیا، اب ہمارے پاس دو سائڈس ہیں۔ ایک سائڈ کون سی ہے؟ دینے والے کی۔ دینے والے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ من احتاج الیہ اخوہ مسلم فی قرض وہو یقدر علیہ، کہ کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے قرض طلب کرتا ہے اور وہ مسلمان بھائی قرض دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، فلم یفعل، لیکن اس کے باوجود اسے قرض نہ دے، حرم اللہ علیہ ریح الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حرام کر دے گا جنت کی بو کو۔ ہم نے اپنے ایک ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ اس جنت کی بو کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ 500 سال کے فاصلے سے جس جنت کی بو کو سونگا جا سکتا ہے،
یعنی اتنی دور کر دے گا اس کو اس معاملے سے کہ اس کو خوشبو تک اس کی نہیں پہنچے،
یعنی خوشبو تک کا معنی کیا ہے کہ اتنا دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس سے۔ اور حرامہ اگر ریح کا مطلب، یعنی اس کی خوشبو کو حرام کرنے کا مرحلہ ہے، تو یعنی जन्नत में तो जाएगा जाए नहीं जाएगा वो एक जगह पर मकाम है, दूसरा मकाम ये कि असलन उसकी बू तक भी न उस तक पहुंच पाए।
कितने फासले पे उसको
कौन जो के कर्ज देने पर कुदरत रखने के बावजूद ना दे। अब देने के बाद जब दे सकता है कुदरत, दूसरा मरहला क्या है, उसकी किताबत करे। तीसरा मरहला जिसने लिया है उसके बारे में रिवायत में मिलता है कि अगर वो शख्स, पहला मरहला क्या है, अगर ना देने की नीयत रखा हुआ दिल में, अब ये तो अल्लाह जानता है ना, तो जिस वक्त वो ना देने की नीयत कर रहा है तो गोया वो चोर है, अल्लाह की नज़र में वो सारिक है, क़यामत के दिन वो चोर मशहूर होगा। दूसरा मरहला अगर वो शख्स देने की कुदरत रखता है, वापस करने की कुदरत रखता है और वक्त भी आ गया और वो वापस नहीं दे रहा, उसका तमाम माल गस्प हिसाब होगा, ना वहाँ उसकी इबादत कबूल होगी ना वहाँ पर उसकी कोई और मामलात कबूल होंगे अल्लाह। तो जब तक वो वापस करने की कुदरत रखता है, देखिए अब ये जो सिक्योरिटी है, ये जो गारंटीज़ हैं, ये दुनिया का कोई सिस्टम नहीं दे सकता। कैपिटलिज्म के पास कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो आपको वो ये गारंटीज़ दे, आपके हाथ से गया हुआ माल जो आपने पूरे शरीयत के तरीक़ों को इख्तियार करते हुए दिया है कभी भी ज़ाया नहीं होगा। लिहाजा रिवायत में बड़ा अजीब मरहला है, फरमाया कि जिस शख्स ने किताबत ना की हो और उस शख्स का जो माल है वो डूब जाए और फिर वो उसके लिए दुआ करे कि परवरदिगार उसको उसका माल वापस पहुंचा दे, तो अल्लाह ताला ये दुआ कबूल नहीं करता, इस दुआ को रद्द कर देता है।
सही, तो कर्ज़ के सिलसिले में जो पहली बात आपने बयान फरमाई, पहला नुक्ता ये कि लिखत पढ़त कीजिए, अपने माल को इस तरह महफूज कीजिए। इसी इंशाल्लाह कर्ज़ की बहस को आगे बढ़ाते हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। तो कर्ज़ की अकसाम अगर मुख्तसरन बयान हो जाए। मौलाना साहब,
कर्ज़ की अकसाम में देखिए हमारे यहाँ जो रिवायात में मिलता है वो कर्ज़ एक मुद्दत दार है और एक बग़ैर मुद्दत वाला है, यानी ऐसा कर्ज़ जिसको मुद्दत लगाई जाए और ये तय किया जाए कि इतनी मुद्दत के अंदर वो वापस किया
जाए। देने वाला ही शर्त लगा रहा है कि आप मुझे इतने अरसे बाद,
या लेने वाला ख़ुद ये कहता है कि मैं इतने अरसे में आपको दे दूँगा। ठीक, दूसरा मरहला जो है वो मुद्दत और गैर मुद्दत के अलावा, मतलब एक आम कर्ज़ है और कर्ज़ हसना जिसको कहा गया है। कर्ज़ हसना सिर्फ़ और सिर्फ इस नीयत से हसना है। देखिए कर्ज़ हमारे यहाँ पब्लिक में जो है वो ये एक मिसाल बन गई कि कर्ज़ हसना जो है वो कर्ज़ हंसना बन गया है, कि जब जो है वो मुख्तरिस जो है उससे मांगा जाता है तो वो जो है आगे से हंस देता है, जिसने कर्ज़ लिया होता है तो वो आगे से हंस देता है, तो इसलिए उसको कर्ज़ हंसना कहते हैं। लेकिन ये हंसी इंदल्ला बड़ी सख्त है। देखिए अल्लाह ताला दोनों तरफ है, मैंने अर्ज़ किया आपसे कि अगर ये शख्स वापस करने पर मुक्तदर है, इसके ऊपर कुदरत है कि ये कर्ज़ वापस कर सकता है और वापस नहीं कर रहा, तो उसकी नमाज और इबादत कोई चीज़ कबूल नहीं होगी जब तक कि वो कर्ज़ वापस ना कर दे। उधर से दूसरी तरफ, यानी एक ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने वहाँ पर यानी आपने मुद्दत लगा दी है लेकिन तरफ नहीं दे पा रहा, किसी मुश्किल में है, तो हाँ बाकायदा हमारे पास ये कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इनका नज़ू उसरतन फनज़रतन फ़नज़रतन इला मैसरा व इन तसद्दुकु खैरुल लकुम, कि अगर वो शख्स जिसको आपने कर्ज़ दिया है वो कर्ज़ देने के बाद मुश्किल में हुआ है, फंसा हुआ है, तो उसको थोड़ी सी मोहलत दो ताकि वो आसानी के पीरियड में आ जाए, और फिर अगर इतनी शदीद मुश्किल में है कि वो वापस नहीं कर सकता तो अगर तुम बख्श दोगे, माफ़ कर दोगे, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है।
सही, तो आपने तीन किस्में अगर बयान फरमाएं, अगर मैं खुलासा करना चाहूँ, एक वो जिसमें टाइम पीरियड है, एक वो जो किसी टाइम पीरियड के लिए नहीं है यानी खुला हुआ है, ओपन है, और तीसरा कर्ज़ हंसना, ये तीन किस्में हुई हैं। ठीक है, बस इसी मकाम पर गुफ्तगू को रोकेंगे क्योंकि प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाज़िर खिदमत होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
मोमिनीन, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुंच सके।
सबील मीडिया, कुरान और अहले बैत का रास्ता, कामयाबी का रास्ता।
नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना साहब, तीन किस्में आपने कर्जों की बयान फरमाई, थोड़ा सा एक इबाम जो है वो ये है कि जब इस्लाम में कर्जों के ऊपर सूद है ही नहीं तो फिर कर्ज़ हसना को हम बाकी दो फॉर्म से कैसे अलग करें।
देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि कर्ज़ हसना जो है वो कर्ज़ है जिसमें आप जितना रिलैक्स्ड कंडीशंस के साथ कर्ज़ देंगे वो कर्ज़ हसना है। अब पहला मरहला जो है, और ये खूबसूरती जो दीन के अंदर है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। पहला मरहला क्या है कि वो कर्ज़ जो आप दे रहे हैं अल्लाह ताला उस कर्ज़ को बढ़ाएगा। ये जो कर्ज़ को बढ़ाना है, देखिए ये बड़ा वाज़ह सा प्रैक्टिकल मसला है। जब आप किसी को सूद पर कर्ज़ा देते हैं تو گویا آپ اس کے اوپر ایک بوجھ لا رہے ہوتے ہیں مہنگائی کا، آپ اس کا خون نچوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان ریٹرن آپ اپنی مارکیٹ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر آپ اس کو قرض دیتے ہیں بغیر کسی سود کے، تو اس کے لیے اول تو اس کو ریٹرن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا اس نے لیا اتنا آپ کو دینا ہے. اچھا، پھر جب وہ قرض لیتا ہے تو اس کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے کہ میں نے اس کو کیسے واپس کرنا ہے. اس چیز میں جو چیز اس کو پرابلمیٹک کرتی ہے وہ اس کا اضافی بوجھ ہے جو سود کی شکل میں آتا ہے. تو دیکھیں، اب سود کے نظام میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، ہمیں یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ سود مذہبی اعتبار سے برا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، پریکٹیکلی بھی سود کے اندر یہ پرابلم ہے کہ جب آپ سود کے بوجھ کے تلے کسی کو دبا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنی مارکیٹ خراب کر رہے ہیں. آپ اپنا کنزیومر جو آپ کے لیے بائر بنے گا آپ اس کو خراب کر رہے ہیں.
یعنی آپ نے چھوٹے سے منافع کے لیے اپنی پوری اماؤنٹ کو پھنسا دیا.
اچھا، ادھر سے ایک مسئلہ یہ بھی، ریٹرن کرنا بھی مسئلہ ہے. اضافی جو وہ آپ کو واپس کرتا ہے وہ اس کو اور زیادہ سپریس کر دیتا ہے، دبا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بائر کی پرچیزنگ پاور کا کم ہونا آٹومیٹیکلی سیلر کے لیے نقصان دہ ہے. یہ چیز جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیپٹلسٹ کو اتنی واضح بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی. صرف یہ کہ وہ جو پیسے کا لالچ ہے وہ اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ سامنے نظر آنے والا پروفٹ جو دوسری شکل میں سامنے آ رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا، طبیعی طور پر جو آ رہا ہے. بس قرض کے اندر جو دو خوبصورتیاں ہیں، ایک پہلی خوبصورتی وہ پریکٹیکل ہے کہ جو ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے کہ خود جب آپ اس کو اس اماؤنٹ کو جو دیتے ہو وہی واپس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ سپریس نہیں ہوتا، اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ مینٹین رہتی ہے. دوسری چیز وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ گارنٹی کر رہا ہے، جتنے ریلیکس طریقے سے تم قرض فارورڈ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بڑھا دے گا. اب قرض میں دیکھیے ایک مرحلہ تو یہ ہو گیا، اب یہ جو دین جن چیزوں کو گارنٹی کرتا ہے دنیا کا کوئی سسٹم گارنٹی نہیں کر سکتا. وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام جس کو قرض کے لیے شوق بھی دلایا گیا تاکہ لوگ جو ہے وہ قرض کو اور شوق سے دیں، وہ دوسرا راستہ دین کے پاس کون سا ہے؟ ریوارڈ، جزا کا. فرمایا کہ صدقہ اگر ایک درہم دیتے ہو تو تمہیں اس کا ایک ثواب ملے گا، لیکن اگر تم وہی ایک درہم قرض کے طور پر دیتے ہو تو پہلے مرحلے میں اس کا 17 گنا ثواب ملے گا، 17 times more.
یہ وہی قرض ہے جو آپ نے تلاوت فرمائی تھی آیت، کہ اللہ نے اپنے اوپر قرض شمار کیا اس کو.
بالکل. اور اللہ تعالیٰ اب اس قرض کا آپ کو کیا جواب دے رہا ہے؟ اس کا جواب آپ کو پہلا جواب، جیسے ہی آپ نے لون فارورڈ کیا تو ایک صدقے کا جو درہم ہے اس کے مقابلے پہ آپ کے پاس 17 times more ریوارڈ آ گیا. یہ تو بالکل ایٹ ہینڈ آ گیا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ صدقہ آپ نے دے دیا، ایک درہم کا ثواب مل گیا، دیٹس اینڈ. لیکن قرضے میں کیا ہوگا؟ قرضے میں 17 گنا تو ثواب آپ کے پاس آ گیا، لیکن ابھی تک آپ کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوا. مدت آ گئی، ٹائم آ گیا، اور اس شخص نے واپس کرنا ہے. وہ آتا ہے آپ کے پاس، آ کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں ابھی نہیں دے سکتا، مجھے آپ ایک ہفتے کی مہلت دے دیں. فرمایا کہ جتنے دن کی تم مہلت دو گے، ہر روز جو مقدار تم نے قرض دیا ہوا ہے اس مقدار کا صدقے کا ثواب تمہارے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا. بس تم نے ایک ہفتے تک اگر نہیں لیا، اس کو مہلت دے دی، تو ہر ہفتے کے حساب سے ایک درہم کا ثواب، یعنی کیا ہوگا؟ 7 ثواب آپ کے پاس ہوگا. 17 آپ کے پاس پہلے تھے، 7 آپ کرو گے، کتنے ہو گئے؟
7 times یہ ہو گیا، اور وہ وہاں سے ملا لیا،
24 ہو گئے. صحیح، 24 ثواب. ابھی تک آپ کا گیٹ اوپن کھلا ہوا، اکاؤنٹ کھلا ہوا. وہ کب پورا ہوگا؟ جب وہ ایک درہم واپس آپ کے پاس آ جائے گا.
یہ پروفٹ میکسیمائزیشن ہے. دیکھیں،
اب آپ دیکھیے کہ وہ ایک درہم جو آپ کے پاس واپس آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ 25 گنا ثواب لے کر آ رہا ہے. اب یہ 25 گنا ثواب آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا، دنیا میں بھی اس کے اثرات موجود
رہیں گی اور وغیرہ
اور نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کام، یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ان برکات کو، ان حسنات کو، ان خوبیوں کو انسانوں کے سامنے لے کر آئے. اور اس کو حس کیا جا سکتا ہے اگر ہم دین کو صحیح اعتقاد کے ساتھ فالو کرنے لگیں. اب جو مرحلہ اس میں آپ دیکھیے کیوں اتنی تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ قرض دینے کے اندر جب آپ قرض دیتے ہیں تو سامنے والے کی سیلف اسٹیم باقی رہتی ہے. جب آپ اس کی شرائط کو کم تر کرتے ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ سود، یعنی اپنا سوری آسانی کے ساتھ بلا سود اپنا قرضہ واپس کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، تو وہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ایک طرح کا ہیلپنگ ہینڈ ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے پہ صدقہ، دیکھیے صدقات کی اپنی اہمیت ہے، صدقات کی اپنی تمام تر فیسلٹیز کے باوجود چونکہ قرض کے اندر لینے والے کی سیلف اسٹیم باقی رہتی ہے، اس لیے بھی قرض کو امپورٹنس دی گئی ہے. لیکن اب جو مرحلہ رہ گیا ہمارا وہ یہ ہے کہ صدقہ اور قرض، اس کا صحیح جو مصرف ہے وہ کہاں؟
ہاں، میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ماشاء اللہ ہمارا ویلفیئر سسٹم واضح ہوتا جا رہا ہے. اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس کو کیا دیا جائے، کس کو صدقہ دیا جائے، کس کو لون دیا جائے.
اب دیکھیں، دین نے اس مرحلے میں بھی واقعاً ہماری بڑی زبردست گائیڈ لائن دی ہے. تمام تر صدقات، تمام تر خیرات، خمس و زکوٰۃ کے اللہ تعالیٰ نے جو مستحقین ہیں جن کو دینا چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، وہ فقراء ہیں، وہ مساکین ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ ٹریولنگ کے دوران اچانک سے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور وہ بالکل منی لیس ہو جاتے ہیں، وہ افراد ہیں کہ جو کہ کسی بھی بزنس میں نقصان کی وجہ سے کسی شدید ڈیٹ کے اور اس کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، قرضوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں یا شدید نقصان کے بعد
یہ اوور آل جو پکچر بن رہی ہے تقریباً ایمرجنسی والے
ابھی ایمرجنسی مسائل ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیرات اور زکوٰۃ اور خمس کے واجب سلسلے کو جاری کیا ہے.
صحیح، سبحان اللہ.
تو اب اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ واجب صدقات سارے وہاں پر ہیں جہاں پر شخص ایک ایسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے جہاں پر اس کو ایسی کسی مدد کی ضرورت ہے کہ جس کو اس کو ریٹرن نہ کرنا پڑے. لہٰذا اب ہم ایک قانون بنائیں گے اپنے لیے، ہم نے اپنے صدقات خیرات کو. اچھا دیکھیے، پھر میں غور سے آپ کی، یعنی اس بات پہ غور کیجیے، ایک شخص ہے اس کا کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اور وہ واقعاً اس وقت دانے دانے کو محتاج ہے. اب میں یہ سوچ کر کے، یار یہ تو کاروباری شخص تھا، اس کو مجھے پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ دوبارہ اپنا سیٹ اپ صحیح کر لے گا، کر لے گا، اس وقت وہ آپ کے پیسوں کا محتاج ہے. اب یہ جو مرحلہ ہے جس میں آپ نے صدقہ اور خمس اور زکوٰۃ وغیرہ پہنچانی ہے، اس کا طریقہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے واضح کیا ہے. فرمایا یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات اس طرح سے پہنچاؤ کہ اگر تم اپنے رائٹ ہینڈ سے دے رہے ہو تمہارے لیفٹ ہینڈ کو معلوم نہ ہو. کیوں؟ اچھا، کیا یہ مشکل کام ہے؟ نہیں، یہ مشکل کام نہیں ہے. میرے پاس ابھی بھی بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، کہ جو اسی طریقے سے صدقات کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں. آج کی دنیا میں یہ کام بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے. صرف پرابلم وہاں پر آ جاتی ہے کہ جب ہم صدقات اور خیرات کو اپنی شہرت کے لیے اپنی ریا کرے. اور یہ یاد رکھ لیجیے کہ جیسے ہی آپ نے اپنی ذات داخل کی، وہ صدقہ صدقہ نہیں رہتا، وہ خیرات خیرات نہیں رہتی، وہ زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں رہتی، وہ عبادت عبادت نہیں رہتی، وہ ریا کاری ہے.
پھر اگر اس کے اثرات نہ ہو تو آپ کمپلین بھی نہ کریں، کیونکہ آپ نے اس کو خود ظاہر
عبادت نہیں ہے نا، وہ جس طرح سے آپ سے چاہی گئی تھی نہیں. عبادات کا حسن اس کی پنہان ہونے میں، چھپے ہوئے ہونے میں. جتنا آپ اس کو سرن مخفیانہ طور پر عبادت کو انجام دیں گے، اس کا حسن اتنا ہی قوی ہوتا چلا جائے گا. اب یہ جو کیفیت ہے عبادات کے اندر، یہ آپ کو صدقات اور خیرات، کیونکہ یہ خود صدقات اور خیرات جتنے بھی ہیں یہ عبادات کا حصہ ہیں، تو جتنا چھپا کے آپ کریں گے اتنا اس کا حسن زیادہ ہے. لہذا اچھا کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے؟ اس کے پیچھے اگر آپ اس کو نوٹ کریں تو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ چھپا کر صدقات دیتے ہیں، اس طریقے سے دیتے ہیں کہ آپ کا رائٹ ہینڈ دے رہا ہے اور آپ کے لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں لگ رہا، تو آپ بیسیکلی گداگری کی، بیگنگ کے جو دروازے اس کو کلوز کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے، اگر لینے والے کو یہ نہ پتہ لگا ہو کہ مجھے کس نے دیا ہے، کہاں سے آیا ہے میرے پاس، تو پھر وہ کبھی بھی توقع نہیں رکھے گا. آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
بہت خوبصورت نقطہ کی طرف
آپ نے اس کو گیٹ نہیں دکھایا، لیکن جب آپ اشتہار لگا کے، لائن لگا کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہو، تو ہر وہ آدمی جو ذرا سی بھی ضرورت کا احساس کرے گا آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. جہاں کہیں پہ بھی انسان نے ذرا سی اپنے ضمیر کو جھکانے کی عادت پیدا کر لی، وہ دروازے پہ آ کے کھڑا.
تو ہم اس اعتراض کا جواب بخوبی دے سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا کوئی کہے گا اتنا ایزی ویلفیئر سسٹم ہے، تو اس سے تو معاشرے میں سست و کاہل افراد کی مقدار بڑھ جائے گی.
جی جی جی
چاہیں گے نہیں کام کرنا. لیکن آپ نے کہا،
اب ہم نے چونکہ ہم نے اس اسلام کے سسٹم کو سمجھے بغیر اس کو فالو کیا، لہٰذا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. کہاں، اچھا کون سی جگہ ہے جہاں پہ دین کہتا ہے دکھا کے دو؟ کون سی جگہ ہے جہاں پہ دین کہتا ہے کہ شو کرو؟ وہ ہے جہاں پر آپ ایک کلیکٹیو سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ کہیں ایک یتیم خانہ بن رہا ہے، مثلا فرض کیجئے کہیں امام بارگاہ مسجد بن رہی ہے، ایک کلیکٹیو کام ہو رہا ہے. اس کلیکٹیو کام میں دین نے کہا دکھا کے دو، وہاں پہ دکھا کے دو. کیوں؟ کلیکٹیو کام میں پہلی بات یہ، جب کلیکٹیو کام ہوتا ہے آپ کی شخصیت آٹومیٹیکلی نہیں ہوتی نا، نل ہو جاتی آپ کی شخصیت، یا کم از کم اس شخصیت کا اثر اتنا نہیں ہوتا. ایک کلیکٹیو کام نے آپ نے سپورٹ کیا، وہاں پہ کیوں دکھا کے دو؟ تاکہ دوسروں کو بھی شوق ہو، وہ بھی اس میں شریک ہوں. لیکن جو ایک مومن شخص سے
پرسنل
لیول ہے، وہاں پہ دین کہتا ہے اتنا چھپا کے دو کہ تمہارے ہاتھوں کو نہ پتہ لگے.
اگر یہیں پہ ایک نقطہ چھوٹا سا مر صاحب واضح وضاحت جو ہے وہ چاہوں گا آپ سے، کہ بعض اوقات ہم ادارے یا چیریٹیز ایسی بناتے ہیں جن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی پروگرس یا ایکٹیویٹیز دکھائیں، تو اس سلسلے میں کیا کریں انسان؟
دیکھیے، یہاں پر آ کے پھر وہ توکل والی بحث ہو جاتی ہے. ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز کو ظاہر کرنے کے لیے، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، مجھے اگر میں ایک کلیکٹیو کام کر رہا ہوں، مجھے بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اپنے آپ کو پبلسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈونرز بہت مشخص ہوتے ہیں، سپورٹ کرنے والے بہت مشخص ہوتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ آپ بہت ہی مخفیانہ طور پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کام ہے ان تمام سلسلوں کو جوڑنا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا بھی ہے، وہ تمام سلسلوں کو جوڑتا ہے، جوڑنے کے بعد اسباب فراہم کرتا ہے۔ آپ کے پاس اس وقت جتنا ہے، دیکھیں آپ سے یہ کہیں نہیں کہا گیا اور نہ یہ چاہا گیا ہے کہ پوری انسانیت کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے، آپ کا جتنی وسعت ہے، آپ کا جتنا دائرہ کار ہے، آپ اس دائرہ کار میں اخلاص کے ساتھ انجام دیں۔ آپ جس وقت یعنی یہ چاہیں گے کہ میں وسعت پیدا کروں، میں سارے لوگوں کی مسائل کو حل کروں، میں پورے قوم کے فقیروں کو کیٹر کروں، ان سب کے مسائل کو حل کروں، تو پھر آپ مسائل کا شکار ہوں گے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ، تمام ادارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ تمام محترم ہیں، ان کا کام محترم ہے،
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا
ہمارے دین میں دیکھیں دین نہیں چاہتا کہیں پر بھی۔ جس دن آپ بورڈ لگا کر کام کرنا شروع کریں گے، آپ گداگری ایجاد کرنا شروع کر دیں گے۔ دین نے کہیں آپ سے نہیں کہا کہ آپ اس طریقے سے کام کریں کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کہاں سے خیرات ملنی ہے، دین نہیں چاہتا یہ۔ دین یہ چاہتا ہے پرسنل لیول پہ، میں پھر یہ کہوں گا دیکھیے مکس نہ کریں، کلیکٹیو کام بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جو ایک سوشل ایکٹیویٹی کے طور پہ کیے جاتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، لیکن جو پرسنلی لوگوں کو جا کر ان کے حقوق پہنچانے وہ ایک ڈفرینٹ کام ہے۔
یہ آپ نے پوائنٹ آف ویو کو واضح کیا۔ اچھا اجمالی شکل جو بن رہی تھی، اب کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو اجمالی شکل یہ بن رہی تھی کہ صدقات اور خیرات کا جو ڈپارٹمنٹ، جو میکینزم ہے، وہ اضطراری اور ایمرجنسی
اور ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، لہذا ہمیں اپنے جتنے بھی قرضے ہیں ان کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کے اوپر جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، اور ہمیں اپنے قرض ان لوگوں کو دینے چاہیے، اور اس طریقے سے دینا چاہیے تمام تر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ، اس کو آپ سیف کریں۔ کیوں؟ دیکھیں جب آپ کسی کو قرض بغیر لکھت پڑھت کے دیں گے، اگر وہ ذرا سی سستی دکھائے گا آپ کا مال بھی ڈوبے گا، وہ بھی ترقی
نہیں کر پائے گا،
لیکن جب اس کو اس بات کا خوف ہوگا کہ میں نے ریٹرن کیا ہے اور مجھے واپس کرنا ہے، یا میں نے کوئی چیز گرو رکھا ہے اور میں نے واپس کرنی ہے، تو پھر وہ محنت کرے گا۔
صحیح، تو صدقات ہوئے ایمرجنسی نیڈز والوں کے لیے مینلی،
اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کا کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کی ارننگ کرنے والا کوئی نہیں ہے، شوہر بیمار ہے، کام کے قابل نہیں ہے، مر گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اور قرض کا صحیح مصرف کیا ہوا؟
قرض کا صحیح مصرف وہاں پر ہے پہلا مرحلہ۔ قرض کی کئی اقسام ہیں، موٹی موٹی اگر کیا جائے تو ایک کنزمپشنل قرض ہے اور ایک پروڈکشن میں ہے۔ دیکھیں کنزیومر جو ہوتے ہیں قرض ہے، وہ ہمیشہ ان کا جو لیول ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، ان کی اماؤنٹ بہت کم ہوتی ہے۔ جب اماؤنٹ کم ہوتی ہے تو ان کا ریٹرن بھی پاسبل ہوتا ہے جلدی۔ جو پروڈکٹیو لونز ہوتے ہیں ان کا جو اماؤنٹ ہے وہ ہیوج اماؤنٹ ہوتا ہے۔ تو دین یہ کہتا ہے کہ جب آپ دونوں مرحلوں کو کتابت کر کے کرو گے تو آپ کا لون ضائع نہیں ہوگا۔
صحیح۔
پھر اس کے علاوہ کچھ مراحل ہیں، میں تیزی کے ساتھ
اگلے ایپیسوڈ میں روکنا پڑے گا یہاں پہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ صدقات کا جو صحیح یعنی یوزیج ہے کہ کس کو دینا چاہیے، وہ مولانا صاحب نے وضاحت فرمائی۔ انشاءاللہ قرضوں کے بارے میں بھی مولانا صاحب سے رہنمائی لیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔